الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويمنع عنهم كفر الأولاد التي كانت عليهم ایک ہفتے کی تعلیم سے شروع ہوا لیکن آج کے درد کو بھی شروع نہیں سمجھنے کا صحیح معنی میں یہ درد آئندہ اتوار میں شروع ہونے والا ہے کیونکہ دعوے کے مطابق پہلے ہی میں یہ ہفتہ تاخیر سے تھا اس لیے کسی نہ کسی طرح آج میں یہاں پہنچ گیا اور پھر کتنی پہنچنا کہ آج رات کو واپس ہو جانا ان شاء اللہ آئندہ اتوار میں صرف یہ بلکہ کراچی کے دیگر گروپ ذرا باقاعدگی کے ساتھ یہ بنگی جس لیے بات ہے کہ آج نہ تو بتائی کے بیان میں آپ کو صاف وقت نظر آئے گا آگاہ کی جس عنوان سے تقریر کرنا ہے بہرحال آپ کی یاد ہے ایسی یاد ہے کچھ نہ کچھ کرنا یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہر سال ایام آزاد کے اختتام ہے تو پہلا درس ہوگا تو سب کچھ نہ کچھ کا علم ہو پیغمبر اسلام کی سیرت کے حوالے سے ہوگا 29 مارچ 1998 درد نمبر 314 تھا چار مہینے کے وقفے کے بعد آج جب یہ 26 جولائی کو درد شروع ہوا تو صرف ابتدائی گفتگو شروع کرنے کے لیے ایک لفظ کی بدار اگر انگریزی محاورے کے مطابق دل کے نیچے سے بہت پانی کر چکا لیکن پھر بھی وقت اور اکثر یہ چیز تو سامنے آتی اس لیے اس ایک شخص کی وضاحت اور بولیے کہ اللہ کے رسول اہم ترین صفتوں میں سے ایک صفت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں بیان ہوتی لیکن اس صفت کو اتنا بڑا سمجھا گیا کہ اگر ہم اسی انداز سے اسے بدلتے ہیں جیسے آج مسلمانوں اور مومنوں کے ذہن میں تو پیغمبر کے دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں اور تقریباً تن ایک عام الفیل پیغمبر کی ولادت کی کوئی ضرورت اور نہ 27 رجب ہجرت سے 13 سال پہلے اعلان رسالت کی کوئی ضرورت تھی اور نہ 18 ذی الحجہ 11 ہجری اسلام کے مکمل ہونے کے اعلان کی ضرورت تھی. پیغمبر کی جس صفت ہم اپنے ذہن میں جس طرح سے سمجھ رہے اگر اس کو مان لیا جائے تو پیغمبر کی ضرورت نہیں اور اگر پیغمبر کی ضرورت تھی پیغمبر تشریف لائے پیغمبر نے 23 سال زحمتیں برداشت کی اسلام شروع ہو کے مکمل ہو تو یقیناً سے اس تصور کو بدلنا پڑے گا جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اکثر میں ایک مثال دیا کرتا تھا کہ پہلے زمانے میں مٹر پلاؤ اور گڑمبا وہ کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا تھا. آج کل تو خیر کولڈ اسٹوریج فریزر اور مختلف قسم کی طرح کی مصنوعات کا زمانہ لیکن پہلے زمانے میں جس موسم میں مٹر پیدا ہوتا ہے اس میں کیری نہیں اور جو کیری کا موسم ہے وہ مٹر کا نہیں. پیغمبر کی صفت کا اگر یہی مطلب ہے تو پیغمبر کے آنے اور اگر آ جائے تب بھی اسلام کے لانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر پیغمبر اسلام لے کے آئے تو پھر اس صفت کا وہ مطلب نہیں جو ہم نے اور آپ نے سمجھا. لیکن وہ صفت ہے کیا اس اعتبار سے اسے اور بیان کرنا کہ آج کل اب دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کبھی ایک طویل وقفے کے بعد پہلا درس ہوتا تو تھوڑا بہت اس کے اندر اس درس ان چیزوں کا بھی اثر ہوتا ہے جو غیر مسلم ممالک میں کچھ سن کے آیا کچھ دیکھ کے آیا. تو پیغمبر کی وہ صفت اس اعتبار سے اور زیادہ اہم بن رہی, یعنی اس صفت کے صحیح معنی تلاش کرنا. یہاں کے درس ہمارے آخری درس اور آج کے درس کے درمیان دو اہم واقعات میں ہی مانا پیش آ چکے ہیں کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا. وہ تو خیر اس کے بعد میں کراچی آیا تھا اور بڑے ممبرے کی مجالس میں سے ایک مجلس کا موضوع ہو چکا, اور دوسرا یہ کہ ایران نے اس میزائل کو تیار کر لیا جو شہاب سلسلے کا دوسرا میزائل تھا. اب یہ دو واقعات اور دوسری جانب عالمی سیاست میں کچھ ایسی تبدیلیاں کہ ایران سے تعلقات بحال کرنے کی تمنا تقریباً ہر غیر مسلم ملک کے دل میں, لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ظاہری ویسے حقیقی رکاوٹ تو کچھ اور, امام خمینی کا سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ. چنانچہ ہر مذاکرات کا اختتام اس بات پر کہ کسی طریقے سے یہ فتویٰ واپس لے لیا جائے, اگرچہ اب الفاظ کو بدل کے یہ درخواست کی جا رہی کہ فتویٰ بے شک کتابوں میں رہے, انعام کے اعلان کو واپس لیا جائے. یہ دو چیزیں بالکل الگ ہیں, لیکن اس وقت موجودہ زمانے کی سیاست پہ گفتگو نہیں کرنا, لیکن یہ فتویٰ بڑی رکاوٹ بن رہا. دوسری جانب پاکستان اور ایران کا بیک وقت ایک ہی زمانے میں اتنی ترقی اسلحے کے اعتبار سے ایک بار پھر عیسائیت کو اچھلنے کا موقع ملا کہ دیکھو ہمارا مذہب تو محبت, اور یہ مسلمان ہیں کہ جو تشدد پسند اور جنگ پسند, یہ اس وقت کی وہ چیز ہے کہ جو اخبارات میں چل رہی ہے. چنانچہ یہ ساری باتیں جمع ہو پیغمبر کی ولادت بعثت اور تکمیل دین کے اعلان کے حوالے سے ایک سوال مومن کے ذہن, اور اسلامی دنیا اسلحے کے حوالے سے اس ترقی کے حوالے اسلحے کے حوالے سے اس ترقی کی وجہ ایک اعتراض غیر مسلم دنیا, اور دونوں کا لب لباب یہ کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں یہ اعلان کیا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یہ لفظ رحمت جسے ہمارے ماحول اور معاشرے میں کتنا غلط سمجھا گیا, وہاں سے اعتراض یہ ہو رہا کہ آپ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اور رحمت, اگر رحمت ہے تو پھر اسلحے کی کیا ضرورت, اگر رحمت ہے تو پھر ہتھیار کی کیا ضرورت, اگر رحمت ہے تو 80 جنگوں کی کیا ضرورت. جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں 80 جنگیں ہوئی یا نہ ہوئی وہ ایک الگ مسئلہ, مگر لشکر تو تیار کر کے بھیجے گا. یہ ادھر سے اعتراض, اور کہنے کی حد تک یہ کہ ہمارا مذہب محبت, ہمارا مذہب لب, یہ کثرت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے یہ لفظ استعمال ہو رہا, یہ ایک طرف. دوسری جانب مسلمان اور مومن رسول رحمت للعالمین, یہ کیا اپنے واجبات کو حرام کا ایسا سخت نظام بنا کے رکھا, یہ کیا عذاب و ثواب کی باتیں ہو رہی جو رحمت اور اپنے دشمنوں تک پر سختی نہیں کر رہا. بھلا ہم اور آپ یہ کیسے سمجھیں کہ اگر ہم سے گناہ ہو گیا, اگر ہم نے حرام کھا لیا, اگر ہم نے حرام سن لیا, اگر ہم نے حرام دیکھ لیا, اگر ہم نے حرام میں زندگی گزاری, تو وہ رسول ہماری اتنی سی غلطی اور خطا کو معاف نہ کر. اتنی سی تو بس زبانی حد تک ہے, لیکن ذہن میں تو یہی کہ بڑی سے بڑی خطا, بڑے سے بڑا گناہ. تو ایک طرف مومن کا یہ سوال کہ اگر آپ کہیں کہ نماز سزا کرنا گناہ اور اس کی سزا ملے گی, اگر ایک طرف آپ یہ کہیں کہ حرام کھانا گناہ اور اس کی سزا ملے گی, اگر ایک طرف آپ یہ کہیں کہ مثلا گانا سننا گناہ اور اس کی سزا ملے گی, ایک طرف آپ یہ کہیں کہ عورت کے لیے گھر سے بے حجاب نکلنا, یہ لفظ بھی وہی محاورہ تھا جیسا کہ اکثر مجالس اور دروس میں آپ سنتے کہ حجاب کا کوئی تعلق گھر سے نکلنے اور گھر میں بیٹھنے سے نہیں, حجاب کا تعلق نامحرم سے. تو خیر عورت کا بے حجاب نامحرم کے سامنے آنا یہ گناہ اور اس کی سزا ملے گی, تو اگر سزا ملے گی تو رحمت کہاں دے. ایک طرف یہی سوال مومن کر رہا, دوسری جانب یہی سوال کافر کر رہا. مومن رحمت کا یہ مقصد سمجھتا کہ جتنے بھی واجبات کا بیان ہے کتاب کی حد تک تو صحیح، لیکن ہماری زندگی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں. مومن رحمت کا مطلب یہ سمجھتا کہ جتنی بھی حرام کی تشریح کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اس سے رکنا، یہ کتاب کی حد تک صحیح، لیکن ہماری زندگی میں اس میں سے کسی کی ضرورت نہیں. کیوں کہ اگر حرام سے سزا ملتی ہے تو یہ پیغمبر کی رحمت کے خلاف، اور کافر یہ کہہ رہا کہ رحمت تو اسے کہتے کہ جس کے اندر انسان نہ کبھی جنگ کرے، نہ کبھی مقابلہ کرے، نہ کبھی دشمن کو جواب دے، بلکہ اگر جواب دینا ہے تو اس طرح کے سیدھے گال پہ تھپڑ کے نتیجے میں اپنا الٹا گال پیش کر دے. دونوں کافر مومن ایک بات سے آ کے متفق ہو گئے کہ رحمت للعالمین کا مقصد یہ کہ نہ کوئی نظام ہونا چاہیے، نہ کوئی شریعت ہونا چاہیے، نہ کوئی دین. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایام اعظم جیسے جیسے ایسی مجالس لوگ سنتے جاتے کہ جس کے اندر واجبات و حرام کا بیان ہوتا، یہ اعتراض ذہن میں بیٹھنے لگتا، اور جیسے جیسے اسلامی دنیا اپنے دفاع میں مضبوط ہوتی جاتی ویسے ویسے یہ اعتراض کافروں کی جانب سے ہونے لگتا. لیکن سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 کا کیا جو مطلب لوگوں نے نکالا یہ صحیح؟ کیا اسی چیز کا نام رحمت کہ ہر خطا کار اور ہر گناہ گار کو معاف کر دوں، چاہے وہ جان بوجھ کے غلطی کرے، چاہے وہ دوسروں کے لیے نقصان کا سبب بنے، چاہے وہ ساری شریعت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے کہ جس کے لیے 23 سال اللہ کے رسول نے اتنی زحمتیں برداشت کی کہ خود ہی اعلان کر دی کہ 1,24,000 انبیاء میں کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھے پہنچائی. اگر رحمت کا لطف نماز یہی تھا تو پہلا جملہ جو پیغمبر نے اعلان رسالت کے بعد کہا یہی جملہ آخری ہونا چاہیے تھا. پہلے سے لے کے آخر تک ایک ہی جملہ چلنا چاہیے تھا کہ قول لا الہ الا اللہ تفلح، لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ. غرض اور کوئی مانے کہ نہ مانے، صاحبان ایمان اچھی طرح سے جانتے کہ خالی لا الہ الا اللہ ہی کتنا اہم جملہ، معصوم کی وہ حدیث کس کو یاد نہیں کہ جب مدینے سے نیشاپور کے سفر، شہر نیشاپور، اسی لا الہ الا اللہ کی وضاحت ہمارے آخر امام نے اس انداز سے کی کہ فرمایا ولیکن بشرط مشروط، لیکن شرط و شروط کے ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر اسلام فقط اس چیز کا نام ہے کہ کلمہ پڑھو اور نجات پا جاؤ، نہ واجبات کی پابندی کی ضرورت، نہ حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت، نہ ان مسائل دین کو معلوم کرنے کی ضرورت کہ جن مسائل کے بیان کے لیے یہ تمہید بن رہی، اصل میں تو ہمیں وہاں پہنچنا، لیکن وقت فوقتاً کے یاد دلانا پڑتا کہ آخر ان باریکیوں میں جانے کی ضرورت کیا. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر یہ توضیح المسائل، یہ اتنی باریک باریک باتیں کہ بال کے برابر بھی اگر ہاتھ گیلا ہوئے بغیر رہ گیا تو آپ کا غسل غلط یا وضو غلط، اور اگر سجدے میں ناخن بڑا ہو گیا تو آپ کا سجدہ غلط، اور اس قسم کے مسائل. تو وہاں اصل میں تو وہاں تک جانا، مگر ربیع الاول کا مہینہ گزر جو کہ ابھی ایک ہی دن ہوا، اس اعتبار سے بطور کمی اب یہاں بات کو سمیٹتے ہوئے، اس انداز سے میں نے بات کی تو بہت لمبی ہو جائے، بات کو سمیٹتے ہوئے وقت دو چیزیں عرض کرنا. نمبر ایک، یہ جو دعویٰ کیا جاتا کہ رسول تو ہر ایک کو معاف کر دیتے اس لیے کہ رحمت للعالمین، تو پھر یہ کیا ہو رہا؟ اس دعوے سے جو دو باتیں کہیں گئی دونوں غلط. منطقی زبان میں یہ کہا جائے گا کہ اس کا صغرا بھی قابل اعتراض ہے اور کبرا بھی، لیکن عام فہم انداز اس کے دونوں دعوے غلط. پہلا دعویٰ یہ کیا گیا کہ رسول تو ہر ایک کو معاف کر دیتے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے اس مندر پہ پہنچا کہ جہاں توہین رسالت کو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا. خیر یہ اس وقت میرا موضوع نہیں، لیکن اشارتاً اس لیے کہ جہاں کہیں کوئی سخت مجلس ہوئی، ہر ایک کی زبان پہ جملہ آ گیا کہ فتح مکہ میں تو رسول نے اپنے خون کے پیاسے کافروں کو معاف کر دیا، تو کیا اپنا کلمہ پڑھنے والوں پہ رسول یہ سختی برداشت کرے؟ اول تو یہی جملہ غلط. کم سے کم فتح مکہ سے پہلے ہمارے پاس 15 مثالیں ایسی کہ جہاں پیغمبر باقاعدہ حکم دے کر ایسے شخص کو قتل کروایا کہ جس نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، کم سے کم تاریخ نے 15 واقعات کو نقل کیا اور فتح مکہ اتنا یہ جملہ چل پڑا کہ فتح مکہ میں ہر ایک کو معاف کیا گیا ہر ایک کو معاف کیا گیا ہر ایک کو معاف کیا گیا. جب کوئی چیز بہت زیادہ رائج ہو جائے تو آدمی اس سے غور کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا. عربی کا مشہور شاعر ہے ابو المعلا جس کا تخلص تھا المعرہ, بہت ہی مشہور, ایک بالکل بے دین اس زمانے کی اصطلاح میں ایسے سہیلیا شاعر. شاعر عام طور پر ایسے ہی ہوتے لیکن یہ سارے فہرست نظر آتا ہے ابو المعلا المعرہ. یہ وہی شخص ہے جس کے دو واقعات اکثر آپ سنا کرتے ہیں. ایک اس کا وہ جملہ, اس کا وہ شعر جسے اقبال نے جب اردو میں ڈھالا تو وہی مصرع بنا کہ جو پاکستان کے پیغمبر اور ایران کے میزائل اور اسلام کے فلسفہ جہاد کا خلاصہ کیا ہے. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. بانگ درا میں آپ نے اقبال کا یہ مصرع پڑھا تو اس کے اوپر ایک خلاصہ بھی لکھا کہ ایک بار عربی کے مشہور شاعر معرہ کے سامنے بھنا ہوا تیتر آئے تو تیتر کو دیکھتے ہی بے اختیار اس نے چند شعر گئے جن کا جس میں سے آخری مصرع اسلام کا فلسفہ جہاد کیا ہے. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو کمزور ہے اسے ہر ایک کے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے, لیکن علماء عالم کے پاس اس معرہ کا وہ دوسرا واقعہ بڑا مشہور کیونکہ وہ بھی ایک اخلاقی جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں. داستان راستان شہید مرتضیٰ مطہری نے پورا واقعہ لکھا. جیسا بھی آپ نے سنا زہریہ اعتراض کر رہا ہے شریعت اسلامی پر. اعتراض کی کئی قسمیں ہوتی جن میں ایک اعتراض ہوتا ہے مسائل پر. اس کا اعتراض یہ وہ بھی شاعری کے ذریعے ہے لیکن شعر پڑھنے کا نہ وقت ہے اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے. وہ یہ کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا یہ معرہ کہہ رہا اور اشعار کے ذریعے کہ ایک طرف اس مذہب کہنے کو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن ایسے ہی کہ جیسے آج کل بہت سارے ایسے مسلمان جو وجود خدا کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں لیکن بہرحال کہلاتے مسلمان. ہمارے پاس شاعروں کا نام اس میں سرے پھیرے کہتا یہ کہ یہ دین یہ شریعت میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جہاں ایک طرف ایک ہاتھ کی قیمت 500 دینار اور دوسری جانب وہی ہاتھ ایک دینار پہ کاٹا جا رہا. یہ اعتراض براہ راست شریعت پر ہے, یعنی جیسے کوئی توضیح المسائل پہ اعتراض کرے, جیسے کوئی واجبات نماز پہ اعتراض کرے, جیسے کوئی حجاب کے مسائل پہ اعتراض کرے, جیسے کبھی آپ اردو میں سنتے ہیں نا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف کہا جاتا ہے عورت چہرہ چھپا, دوسری جانب حج میں ہر عورت پہ پابندی لگا دی. جیسے کبھی آپ یہ جملہ سنتے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ سید صدقہ لے سکتا, دوسری جانب بازار کوفہ اور شام میں شہزادی نے صدقے کو حرام قرار دیا. اسی انداز کا ایک اعتراض, ایک جانب ایک مومن کے ہاتھ کی قیمت 500 دینار, دوسری جانب یہی ہاتھ ایک دینار میں کاٹ دیا گیا. بہتا وہ انسان ہے زہریہ ہے کافر مگر اتنی شریعت جانتا ہے جتنی شریعت پابند دین انسان بھی نہیں جانتا. بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بھی یہ جملے ہی نہیں آتے. جملہ یہ کہ اگر آپ کسی مسلمان کا ہاتھ کاٹ دیں تو آپ کی سزا کیا کہ آپ کا بھی ہاتھ کاٹا جائے, الا یہ کہ خونبہا یا دیا دینے پہ آپ تیار ہو جائے. اردو دیے کا لفظ دیا یا خونبہا کا لفظ خالی جان کے لیے استعمال ہوتا لیکن شریعت میں آزائے جسمانی نے بھی دیا اور اس کا اصول یہ کہ جو آزائے جسمانی جوڑے جوڑے دو دو ان میں سے ہر ایک کے کاٹنے پر آدھا خونبہا دینا پڑتا. ایک خونبہا ہے ہزار دینا, تو اگر کسی کا ایک ہاتھ کاٹے اور ہاتھ کیونکہ دو ہوتے تو ہر ہاتھ پہ 500 دینا. ہم نے کسی مومن کا ہاتھ کاٹ دیا, البتہ ایک چیز کی وضاحت جان بوجھ کر, اگر غلطی سے ہاتھ کٹ جائے تو خالی خونبہا دینا دینا ضرور مگر پھر ہمارا ہاتھ نہیں کٹے گا. خلاصہ یہ نکلا کہ ایک مسلمان کا ہاتھ اگر ہم سے کٹ جائے تو ہمیں اس کی سزا میں 500 دینار اس کو دینا. دوسری جانب اگر کوئی شخص چوری کرے تو کتنے پیسے کی چوری پہ ہاتھ کٹتا ہے ایک دینار. ابو المعلا المعرہ سید مرتضیٰ علیہ رحمہ کے زمانے کا شاعر کہتا کہ ایک جانب ہاتھ کی یہ قیمت کے 500 دینار اس کے برابر کھڑا دیے, دوسری جانب ایک دینار پہ ہاتھ کٹ رہا اور اس کا جواب سید مرتضیٰ نے دیا وہ بھی شعر کے ذریعے. داستان راستان میں آپ عربی شعر دیکھ لیجیے گا اگر آپ کو شاعری سے زیادہ شوق. فرماتے ہیں کہ یہی بشریت کا پیغام کہ جب انسان حکم خدا کا خیال کرتا ہے تو اس کا حق اتنا قیمتی ہو جاتا ہے، اور جب انسان باغی بنتا ہے خدا کا اور شریعت کا تو وہ اتنا حقیر اور ذلیل بن جاتا ہے۔ چور کہا ایک دینار کا ہو گئے، اور پابند شریعت مسلمان کا ہاتھ 500 دینار کا۔ یہ ابو مولانا محرم جو ہمارے علماء سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتا تھا، جیسے ہمارے اسی زمانے میں کئی ایسے شاعر گزرے جن کا کام ہی یہ تھا علماء سے چھیڑ چھاڑ۔ یہ ابو مولانا محرم قرآن کا جواب قرآن میں لکھتا، یعنی قرآن یہ لکھتا جو قرآن کے جواب میں، اگر جس سیرت رسول کی آخری آخری جو تقریریں ہوئی 180 سے 189 کے درمیان، اس میں میں نے کچھ مثالیں پیش کی۔ مسلمہ کذاب نے جو قرآن کے جواب میں قرآن بنا دیا، وہ جو جھوٹی عورت تھی سجا اس نے جو قرآن کے جواب میں قرآن بنایا، لیکن آج اس کے پڑھنے کا ارادہ نہیں، صرف اتنا ہی اس کا جملہ جو قرآن کے جواب میں یہ قرآن بناتا ہے۔ اب جو لوگوں نے پڑھا تو بہرحال عجیب کلام لگا، یعنی جو قرآن کے اندر ایک لطف ہے، ایک حسن ہے، ایک حوالی، یہ چھوٹے موٹے الفاظ، مشکل الفاظ، کسی نے جا کے کہا کہ یہ اگر تو قرآن کے مقابلے میں قرآن لکھنا ہی، اگر تجھے قرآن کے مقابلے میں قرآن لکھنا ہی تو ذرا الفاظ تو عام کہیں اور ایسے استعمال کرتا جو زبان سے آسانی سے روا ہو جائے۔ تو اس کا جواب یہی کہ 200-400 سال میرا قرآن نمازوں میں چلنے دو، پھر یہ بھی اتنا ہی روا ہو جائے گا جتنا قرآن محمد چلایا ہوا۔ اور حقیقت جو بات یہ کہہ رہا، اگر کہ یہ صحیح تو نہیں لیکن اس کا اتنا اصول تو صحیح کہ مسلسل کوئی چیز آپ سنتے رہے تو پہلی دفعہ وہ چیز سننے جتنا آپ کی طبیعت میں نفرت پیدا ہو آہستہ آہستہ کر کے وہ ساری نفرت دور ہو جائے اور آپ ہی اس چیز سے مانوس ہو جائے۔ نفسیاتی اصول بتا رہا، اگر کہ اس کا لفظ، اس کا ترجمہ اردو کے ایک بہت مشکل لفظ سے کیا گیا کہ میرے قرآن کو 200-400 سال نمازوں میں منجھے جاتے رہو، ایک بار یہ منجھے جائے گا پھر اتنا ہی آسان اور رواں لگے۔ یہی وجہ کہ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، لبنان، شام اور مصر، یہ انقلاب ایران سے پہلے کی ایک مثال ہے لیکن ابھی تک چل رہی ہے۔ وہاں پہ عرب عورتیں اکثر اسکرٹ پہن کے گھوما کرتی، اور ہمارے یہاں کے لوگوں کے نزدیک یہ خاصا قابل اعتراض لباس ہے تو، لیکن میں جس حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ کچھ اور، لیکن جب عربوں سے بات کی جاتی تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں کہ بات صرف اتنی کہ چونکہ یہ لباس آپ لوگوں نے دیکھا نہیں اس لیے آپ کو قابل اعتراض لگ رہا، ورنہ آپ کے یہاں کی عورت جو بلاؤز اور ساڑی پہنتی ذرا سوچیے وہ قابل اعتراض ہے کہ یہ قابل اعتراض؟ اس کا کے اندر زیادہ سے زیادہ گھٹنے سے نیچے ٹانگوں کا وہ حصہ نظر آتا، کہ جو بہارات اتنا زیادہ مصیر شہوت نہیں کہ جتنا بلاؤز اور ساڑی کے اندر سے جھلکنے والا جسم، لیکن اچھے خاصے زندہ پڑھے لکھے سمجھدار پابند شریعت گھرانے، کم از کم شادی بیاہ کے موقع پہ تو یہ بلاؤز اور ساڑی نہ صرف یہ کہ پہنی جاتی بلکہ اتنی آسانی سے قبول کر لی جاتی کہ اگر 50 کے مجمع 49 عورتیں ساڑی پہنے ہوں تو کوئی اعتراض نہیں، ایک عورت اس کا پہن کے آ جائے ہمیں وہ زیادہ قابل اعتراض لگے۔ البتہ یہ پرانے زمانے کی باتیں، اب تو اس اینٹینا کی وجہ بہت ساری اور چیزیں اتنی زیادہ ہمارے یہاں کامن ہو گئی کہ یہ مثالیں شاید آج کل چہرے بھی نہیں۔ لیکن خلاصہ کیا؟ خلاصہ یہ کہ اگر کوئی چیز معاشرے میں رائج ہو جائے وہ عجیب نہیں لگتی، چنانچہ یہ جملہ بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا کہ پیغمبر تو ایسے رحمت للعالمین کہ بڑے سے بڑے خطا کار اور بڑے سے بڑے گناہ تھا اس کی ہر خطا کو معاف کر دیا کرتے، کیا تاریخ اس کی تعریف کر رہی ہے؟ پسند نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ 15 واقعات تو فتح مکہ سے پہلے تھے، اور یاد رکھیے گا یہ سارے واقعات مدینے جانے کے بعد کے، مکے میں تو خیر گنجائش ہی نہیں۔ اللہ کے رسول جنگ بدر سے واپس آ رہے، بدر سے مدینہ، ابھی مدینے نہیں پہنچے، کافر قیدی ساتھ لائے جا رہے، نظر ابن حارث پہ نگاہ پڑ، پیغمبر نے حکم دیا مولا کو کس کی گرد پڑا، قیدی ابھی مدینے نہیں پہنچے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ابھی مذاکرات شروع ہونے والے ہیں، پھر مذاکرات ہوئے اور اس کے نتیجے میں یہ قیدی رہائی پا گئے، ایک شخص کے ساتھ کہ یا پینلٹی دے اور یا ایک ایک قیدی 10-10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا ہے۔ نظر ابن حارث، پیغمبر نے مدینے نہیں جانے، راستے میں وہی بدر کے آگے جو وادی ہے وادی صفرا، جیسے ہی نکلے قیدی کی گردن والا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شخص جو مکے کی زندگی پیغمبر اسلام کے انتہائی گستاخی والے اشعار لکھ لکھ پورے مکے میں پھیلایا کرتا تھا. دیکھیے ایک ایک واقعے کی تفصیل میں تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میرا اصل موضوع یہ نہیں, میرا اصل موضوع اس کے بعد کا جملہ اور اس کے حوالے سے مسائل کا بیان. اللہ کے رسول اعلان تھے کون جو ابو رافع کا سر ہے اور سعد ابن اشرف کو قتل کر, یہ دو مدینے کے مشہور یہودی جن کا کام ہی یہی کہ لوگوں کو پیسے دیتے تاکہ وہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کر. ابو رافع خیبر کے قریب اپنے چھوٹے سے قلعے میں رہتا, پیغمبر اسلام نے باقاعدہ انعام کا اعلان کیا. کون سیرت رسول کا جو سلسلہ میرے حوالے سے بھی آپ نے سنا اس میں بھی کئی اشارے, اور ویسے آپ کسی بھی اچھی کتاب میں پڑھ صاحب اشرف یہ تو مدینے میں رہتا تھا, بلکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسجد ضرار کے نام سے جس مسجد کو ہم لوگ حج کرنے والوں اور عمرہ کرنے والوں کو دکھایا کرتے ہیں, ایک تحقیق یہ بھی کہ اصل میں یہ مسجد ضرار نہیں بلکہ یہ صاحب ابن اشرف کا قلعہ. یہ بات تو طے شدہ کہ اس کا قلعہ ابھی تک مدینہ کی سرزمین پر واقع ہے. جو لوگ حج اور عمرہ کر چکے ہیں یہ ان کے لیے جملہ کہ جب ہم لوگ اطراف مدینہ کی زیارات کو نکلتے ہیں تو ایک زیارت مسجد قبا, اس کے بعد مسجد جمعہ, اور مسجد جمعہ کے سامنے ٹوٹی بوٹی سی دیوار, ہر سال وہ کچھ اور ٹوٹتی جا رہی, لیکن آج سے 17-18 سال پہلے باقاعدہ نظر آتا تھا کہ کوئی بڑی عظیم الشان عمارت رہی ہو. تو ایک تو نظریہ یہی کہ یہ مسجد ضرار, اور اسی کے اعتبار سے آج تک ہر آدمی یہی کہہ کے اسے دیکھتا اور دکھاتا. مگر ایک نظریہ یہ بھی کہ شاید یہ صاحب ابن اشرف کا قلعہ, جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ اس کا سر کاٹ کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے. چنانچہ ایک خاص انداز رات کے اندھیرے میں کچھ مسلمان اس قلعے کا دروازہ کھلواتے ہیں. وہ بھی ایک پڑھنے والا واقعہ, اسے بھی یہ معلوم کہ میرے خلاف کیا اعلان ہوا, جیسے سلمان رشدی کو معلوم. چنانچہ اپنی حفاظت کے سارے انتظام کر کے بیٹھتا, لیکن اس کے باوجود اس انداز سے یہ لوگ تاجر کے شکاری بن کے گئے اور وہ دروازہ کھلوایا اور رات کو اس کے ہاتھ ٹھہرے اور رات کو اس کو قتل کیا, اس کا سر کاٹا اور پیغمبر کو چلا. یہ صاحب ابن اشرف, یہ ابو رافع, پھر وہ عورت ایک یہود جس کا نام اقما, پیغمبر نے اس کے بھی قتل کا حکم دیا اور سب کا جرم ایک ہی بن رہا. اور اس کے بعد جنگ عہد سے واپسی, عہد کا میدان اور مدینہ شہر آمنے سامنے, وہاں پیغمبر کی نگاہ ایک کافر پر پڑی جو مکے والوں کے ساتھ آیا تھا, راستہ بھول گیا. لیکن صاحب شخص جو پیغمبر کی شان میں حج کہتا, پیغمبر نے وہاں بھی مولا کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو. ایک بھولا ہوا مسافر, البتہ مسافر بن کے نہیں آیا, آیا تھا اب اس سفیان کے لشکر میں شامل ہو. اور پھر جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ دہرایا جانے والا جملہ, بقول ابو المعلی محرم, 200-400 سال کسی بھی جملے کو دہراؤ وہ ہر انسان کی عقل کے مطابق ہو جاتا, کہ فتح مکہ میں رسول نے سب کو معاف کر دیا. کیونکہ میں اکثر اشارہ کرتا ہوں, اس لیے آج بھی اشارہ ہی کروں گا. تاریخ میں یہ ثابت کم سے کم 9 یا شاید 15, یہ اختلاف میرے حافظے کی خطا سے نہیں, یہ تاریخ کا اختلاف. بعض علماء نے 9 لکھا, بعض نے 15, 9 سے کم کسی نے نہیں لکھا. کہ کم سے کم 9 ایسے آدمی جن کا نام لے کے یہ کہا گیا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے بھی جا کے چھپ گیا, پردہ پکڑ کے بھی نہیں, پردے کے پیچھے بھی جا کے چھپ گیا, تو اے مسلمانوں ان کو معاف نہ کرنا اور ان کی گردن اڑا دینا. فتح مکہ کی دیکھ, جب اللہ کا رسول ایک طرف اعلان عام کر رہا ہے معافی, پھر 9 ایسے گستاخ اور 9 ایسے نافرمان, اور اس میں کم سے کم 2 قیدیوں کے نام یعنی 2 عورتوں کے نام. لیکن اتنی ساری تفصیل میں جانے کے بجائے میں اس مسئلے کے دوسرے حصے کو کیوں واضح نہ کروں؟ تو خلاصہ کیا بنا کہ فتح مکہ سے پہلے 15 واقعات تاریخ میں ملے, اور فتح مکہ کے موقع پہ 15 مزید, 10 سال کی پیغمبر کی زندگی, کم سے کم 30 آدمیوں کے خلاف اللہ کے رسول. یہ 10 سال کی کون سی زندگی ہے؟ مدینے والی زندگی. اللہ کے رسول یہ اعلان عام کیا کہ یہ ایسے کہ اگر جنگی قیدی بنے, راستہ بھولے ہوئے مسافر ہوں, اپنے گھر میں رات کو کسی مہمان کو جگہ دینے والے ہوں, یا خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے چھپے, تب بھی انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا, چاہے ان کا خون بہانے, ان کا نجس خون سہنے کعبہ پہ گرے گا کہ جہاں پہ طواف کیا جاتا, لیکن یہ قابل معافی نہیں.
پیغمبر کے رحمت للعالمین ہونے میں کوئی شک نہیں. مگر کیا اسی چیز کا نام رحمت للعالمین کہ ہر گناہگار کو معاف کرو, ہر باغی کو معاف کرو, معاشرے کو اور تباہ کرنے والے کو معاف کرو؟ یہاں سے میری تقریر کا اصل حصہ شروع ہو کے مسائل کے لیے راستہ کھلا. اصل حصہ کیا؟ اصل حصہ یہ کہ ہمارے دونوں دعوے والا, پہلا دعویٰ یہ کہ رسول نے ہر ایک کو معاف کیا, کم از کم اتنے واقعات اور تاریخ میں رپورٹ ہوئے جس میں میں عقبہ ابن ابی معید کا تو نام ہی نہیں ہے جو ان سب میں سب سے زیادہ مشہور, وہ بھی بدر کی جنگ میں گرفتار ہوا اور راستے میں اس کی گردن اڑائی گئی. کہ وہی شخص جس کے بارے اکثر مفسرین نے لکھا آیت الذی یقرا عبداً اذا صلى, قرآن کی یہ دو آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوئی. یہ کون سی دو آیتیں؟ یہ وہ دو آیتیں کہ اگر کسی مرد یا عورت پر غسل واجب تو وہ یہ دو آیتیں پڑھ بھی نہیں سکتا امام خمینی کے فضلے, اگر کہ آیت اللہ رحمی کے فضلے میں پڑھ سکتا. سر سننے کی تو سب کو اجازت, ان آیتوں کے سجدہ نہیں. اگر سجدہ ہوتا تو ہر مرضی کے نزدیک اس کا پڑھنا حرام. یہ آیتیں سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق, اس سورہ کی آیتیں ہیں درمیان والی. یہ سورہ کی آخری آیت پہ سجدہ واجب, لیکن یہ درمیانی آیت. یہ دیگر مسئلہ کہ مرحوم آغا کوئی اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک صرف سجدے والی آیت کا پڑھنا حالت نجاست میں حرام, مگر امام خمینی کے نزدیک یہ سورہ میں سجدے والی آیت آ جائے تو سورہ کی کوئی بھی آیت پڑھنا حرام ہے, سننا حرام نہیں. آیت الذی ابدن اذا صلی, سورہ علا اس کا ترجمہ پڑھی. یہ بہت ہی اہم سورہ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے سورے رہے ہیں, لیکن اس کے اندر بہت اہم پیغام ہمارے آج کے حوالے سے دیے گئے. اس کی آخری آیت کے ڈر کی وجہ سے لوگ اکثر یہ سورہ چھوڑ جاتے ہیں. ترجمہ ان دو آیتوں کا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو آیت الذی جنہا جو روکتا عبدن اذا صلی, ہمارے بندے کو جب وہ نماز کی عادت ہے. عقبہ ابن ابی معید وہی انسان تو ہے جس نے دو مرتبہ حالت نماز میں پیغمبر اسلام کو نماز توڑنے کے پر مجبور کیا. پیغمبر نے نماز نہیں توڑ, یہ ان پانچ آدمیوں میں تھا جنہوں نے ایک بار پیغمبر کی پشت پر پھوٹ کی گوجڑی لا کے رکھی جب پیغمبر حالت سجدہ میں, اور دوسری بار جب پیغمبر حالت قیام میں تھے تو پیغمبر کے گلے رسی اور رومال ڈال اس طرح سے پیغمبر کا گلا ٹوٹا کہ سانس اکھڑنے کے قریب ہو گئے. اس وقت کیا تھی اور ایسا جلدی جگہ قرآن کہہ رہا ہے دیکھو اس کا مہتو جو منع کرتا ہے روکتا اب دن حضرت سلجا ہمارے بندے کو جب وہ حالت نماز میں ہوتا. اچھا یہ بات طے شدہ, یہ بات طے شدہ کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور دشمنان اسلام کا مقصد ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے, طریقے بدل جاتے ہیں. چنانچہ پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں, برداشت نہیں ہو رہا ان لوگوں سے اگر کہ اسی خانے خدا کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں جس میں ان کے 307 بت رکھے ہوئے, یعنی ان کے اعتبار سے ایک اطمینان کی بات کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کا رسول ہمارے بتوں کے گھر کو سجدہ کر رہا. کوئی سکرات یا بکرات یہ اعتراض نہ کر دے کہ مکے میں تو خانہ کعبہ قبلہ تھا ہی نہیں, بیت المقدس قبلہ نہیں, مکے اللہ کا رسول ہمیشہ اس طرح سے نماز پڑھتا کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس. اور اگر آج بھی آپ بھی اس طرح سے نماز پڑھنا چاہے تو مجھ سے سن لیجیے, اگر آپ اس لکیر کے قریب نماز پڑھیں جو حضرت اسمت کی لکیر ہے, یعنی اس طرح نماز پڑھیں کہ آپ کے سامنے حضرت اسمت, تو یاد رکھیے کہ آپ کے سامنے بیت المقدس بھی ہو. اسی حضرت اسود کے پیچھے والے کونے کا نام ہے رکن شام, ملک شام اسی طرف واقع. تو خیر بعض اوقات کچھ جواب دیتے ہوئے بھی برا لگتا, لیکن ایک سے ایک اعتراض کرنے والے آج کل بیٹھے اور کچھ لوگ تو آج کل آ ہی رہے ہیں اعتراض کرنے کے لیے. تو آرائے کر لگی یہاں افسر ادا سند اور آنے کا دیکھو اس سمبھت جو روک رہا ہے ہمارے بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا, اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے, کبھی رومان سے گلا گھٹ کر اور کبھی ڈش اینٹینا کے کسی پروگرام کے ذریعے سے. یہ جملہ میرا نہیں, مرحوم آیت اللہ ہے کوئی کہا ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا. اگر اس بات کو پھیلا دیا تو آج کی بات سمجھ کی نہیں جائے گی. عقبہ ابن ابی معید پیغمبر کی نماز برداشت نہیں کر سکتا, اگر ساتھی مل گئے تو اونٹ کی اوجڑی لا کے پیغمبر کے پشت مبارک پہ رکھتا, ساتھی نہ ملے تو اکیلا ہی پیغمبر کے گلے کو گھونٹتا کہ کسی طریقے سے پیغمبر کی نماز ٹوٹ جائے. اس سے معلوم کہ مکے کی زندگی وہ پیغمبر کو ختم نہیں کر سکتا, لیکن اس کا مقصد بھی پیغمبر کا ختم کرنا نہیں تھا, پیغمبر کی نماز کو توڑوانا. ارحیت اللہ, پیغمبر نے جنگ بدر کے اختتام, اس کے باقی سارے ساتھی تو بدر میں مارے گئے, ابو جہل بدر میں مارا گیا, امیہ بدر میں مارا گیا, ولید اور عتبہ شہبہ بدر میں مارے گئے, یہ پکڑا گیا. پیغمبر نے مولا کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا, مگر واقعات بے انتہا, ہر واقعات تفصیل طرف, کہاں تک اسے بیان کیا جائے, اصل چیز دوسرا جملہ. تو ہمارا پہلا جملہ بھی غلط کہ پیغمبر ہر گناہ گار کو معاف کر دیتے, اور ہمارا دوسرا جملہ بھی غلط کہ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ گار کو معاف کرو, یہ بھی غلط. رحمت کا یہ مطلب نکال کہ ہر شخص کو یہ حوصلہ دلواؤ کہ وہ زیادہ گناہ کرے. دیکھیے, گناہ گار کو معاف کر دینا از اکول ٹو, ہم ایک حساب کی مساوات بناتے ہیں, گناہ گار کو معاف کر دینا یہ مساوی ہے اس بات کی کہ آپ لوگوں کو گناہوں کا حوصلہ دینا, بلکہ ایک مرتبہ ان کی عقل پر ہنسے کہ کتنے احمق اور بے وقوف لوگ کہ جب ہر چیز کی معافی ہے پھر بھی نماز کے لیے دوڑے جا رہے ہیں, جب ہر چیز کی معافی ہے پھر بھی روزے کے لیے دوڑے جا رہے ہیں, جب ہر چیز کی معافی ہے پھر بھی حجاب کے لیے دوڑی جا رہی. یہ دو جملے ایک ہی, ہم پہلا جملہ کہتے ہیں لیکن اس کا خود بخود مطلب دوسرا جملہ نکلتا, کیا اس کا نام رحمت؟ اول جو رحمت ہم سمجھے وہ بھی ہمیں سیرت رسول میں ہر جگہ نظر نہیں آئی کہ ہر گناہگار کو معاف کیا, اور دوسرا یہ اس چیز کا نام رحمت ہے. رحمت رحمت اور رحمت, ایک مسئلہ کے زیر بحث آتا تو آپ ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں, ہر ہر چیز ایک تفریح کا ہی, لیکن آج کے لیے تفریح کی گنجائش اب نہ رہی. یہ جملہ یہ کہ کیا رحمت مومن کا حق ہے کہ اللہ کا فضل, ایک تو یہ بحث آتی اور یہ اپنی جگہ چلتی مناجے کے درمیان. آیت اللہ خود فرماتے ہیں کہ حق نہیں, یہ اللہ کا فضل ہے, حق نہیں, یعنی اللہ پر یہ واجب نہیں کہ مومن پر رحمت نازل کرے جب وہ توبہ بھی کر لے. ہم تو بغیر توبہ کی رحمت مانتے ہیں, توبہ والی رحمت کو بھی کہتے ہیں اللہ پہ واجب نہیں. آپ کہیں گے کہ اللہ پہ کچھ واجب ہے جی, رسولوں کو بھیجنا اللہ پہ واجب ہے, اگر وہ نہیں بھیج اور پھر پکڑ کے ہمیں سزا دے, خیر وہ اللہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن وہ اللہ رہے گا, جو یہ کرے گا وہ اللہ نہیں رہے گا. وہ بے بیان, وہ بے اعتاد بلا بیان, کتنا مشہور یہ ہمارا محاورہ ہے ہمارے مجتہدین اور علماء کے درمیان, ایک آدھ ایک آدھ کوئی دینی طالب علم بھی نظر آ جاتا ہے وہ بھی جانتا. اللہ بھی یہ نہیں کر سکتا کہ بغیر بیان کے یعنی مسئلہ بتائے بغیر ہمیں سزا, نہیں, وہ بے عقاب. عقاب اور سزا کبھی ہے چاہے اللہ ہی کیوں نہ ہو, معاذ اللہ وہ اللہ ہوگا بھی بلا بیان, ہمیں بتائے تو نہیں کہ واجب کیا اور پکڑ لے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا, یہ کبھی یہ اللہ نہیں کر سکتا. کیا اسی طرح یہ بھی اللہ کے لیے ضروری کہ جیسے ہی گناہ گار گناہ کر کے توبہ کرے وہ توبہ قبول کر؟ ایک بحث ہے ہمارے مراجی میں, لیکن بات کو سمیٹنے کے لیے مثلاً مرحوم آغا کوئی کہتے نہیں, آپ نے گناہ کیا اب آپ کا حق ہے کہ آپ کو سزا ملے. اس کے لیے اردو میں لفظ آپ شاید برا لگے, عربی میں چلے یستحق العقاب, یہ مستحق ہے عقاب کا, جب گناہ کیا ہے تو سزا آنی چاہیے. ہاں وہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ توبہ قبول کر کے معاف کر, لیکن توبہ والی رحمت کو تو ہمارے یہاں رحمت ہی نہیں مانا جاتا. ہمارے یہاں تو رحمت اس چیز کا نام ہے کہ مرتے دم تک مذاق کا قرآن نماز کا اور پھر جنت میں. خیر جنت بھی صحیح, کوئی سزا اور عذاب نہیں آنا چاہیے. ہمارے یہاں رحمت نام اس بات کا ہے کہ ساری زندگی خمس کے نام پہ پائی نہ دے اور پھر بھی ہمیں کوئی سزا نہ ملے. اگر بتایا جائے کہ دیکھو یہ بھی رحمت کہ 40 سال تم نے نماز ادا کی اور ایک بار سچے دل سے توبہ کر لی اور ایک نماز کا موقع نہ ملا اور مر گئے, ہاں لیکن توبہ کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ رحمت صاحب تو ہم نے توبہ کر لی, وہ تو اللہ کو معاف کرنا ہی کرنا, یہی تصور غلط. اسی حوالے سے میں نے یہ مسئلہ آغا کوئی کی کتاب سے پڑھا, لیکن رحمت کا جو تصور ہم نے اپنے ذہن میں بنایا وہ بالکل غلط. رحمت ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا مطلب ہر ایک کے لیے الگ ہو, ہر ایک کے لیے الگ ہو. بکری اور بھیڑ کا رحم کا کیا جا سکتا, بھیڑیے کے نہیں, کیونکہ ایک بھیڑیے کے رحم کا مطلب یہ کہ ہزار بکریوں کی زندگی کو ہم نے خطرے میں ڈال دیا. ایک عام چڑیا پہ رحم کیا جا سکتا, لیکن سانپ پہ رحم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے انسانی جان کو خطرے میں ڈال دیا. جیسے خود مذاہب میں سے باپ کا یہ نظریہ کہ وہ اپنے منہ پر اس لیے کپڑا باندھتے یہ جراثیم بھی ہمارے منہ میں نہ جائے اور وہ مر نہ جائے, اس کی موت اس کو بھی ہمیں نہیں مارنا. لیکن بیماریوں کے وائرس پر رحم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سارے معاشرے کو خطرے میں ڈال دیا. لیکن رحم ہر ایک کے لیے الگ ہوتا, رحمت ہر ایک کے لیے الگ ہوتی. جیسے نفس غذا, کھانا اور غذا ہر جاندار کو چاہیے, مگر آدمی کی غذا جانور سے الگ, جانور کی غذا پودے سے الگ. جانور میں بکری کو گھاس دیں گے تو شیر کو گوشت دینا پڑے, اور انسان میں بچے کو اگر دلیا اور دودھ دیں گے تو ایک بڑے آدمی کو ایک متوازن غذا دینا پڑے. رحمت کا لفظ ہر ایک کے اعتبار سے بدلتا, پشیمان اور نادم اس کے لیے رحمت یہ ہے کہ اس کے ماضی کے گناہ کو معاف کیا جائے, لیکن گناہ پہ اڑ جانے والے کی رحمت یہ کہ مار مار کے اسے سیدھے راستے پہ لایا جائے. اس کی مثال جو اکثر ہم لوگ دیتے اور آپ نے بہت سنی, بچے کی مثال. بچہ انجیکشن لگوانے کو تیار نہیں, خصوصیت کے ساتھ وہ چند چیزیں جو ابتدائی 5 سال یا 9 سال میں لگائے جاتے ہیں. یہاں بچے کے رونے دھونے رحمت اگر آپ کے دل میں پیدا ہو اور آپ نے کہا اچھا ہم نے تمہیں معاف کیا, مت لگواؤ یہ چیز, یہ رحمت نہیں ہے, یہ بچے کے ظلم. اس وقت رحمت یہ ہے کہ وہ روتا رہے, مچلتا رہے, بھاگتا رہے, آپ کے ہاتھ سے نکلتا رہے, آپ پکڑ کے اسے کھائے, آپ کے بس میں نہ آئے تو 2-4 اور رشتے داروں سے کہے کہ اس کو پکڑ کے رکھو اور اس کو انجیکشن لگوا. یہ اس وقت اس بچے کے لیے رحمت. پڑھائی سے بھاگنے والا بچہ, اگرچہ پڑھائی کی مثال عرفی, ٹیچے کی مثال شرعی, لیکن مثال اپنی جگہ. یہ پڑھائی سے بھاگنے والا بچہ, اس کے لیے رحمت یہ نہیں کہ ذرا اس کو ہوم ورک زیادہ ملا آپ کو رحمت آ گئی اور آپ نے اسے اسکول سے نکال کے گھر بٹھا دی, کہ کیوں ہمارا بچہ اتنی زحمت میں اپنے آپ کو ڈالے. یہ ظلم, یہ ظلم, اور ایسا ظلم, ایسا ظلم کہ جس کے اوپر آپ رحمت نازل کر رہے وہ بھی آپ سے راضی نہیں ہوگی. ابھی تو راضی ہو جائے بڑا خوش ہو, کہے گا اگر کوئی باپ ہے دنیا میں تو وہ میرا ہی باپ, باقی جو والد ہے زبردستی اپنے بچے کو اسکول بھجواتے ہیں ان کو ظالم کر دے. لیکن جب سمجھ آئے, جب شعور آئے گا, جب زندگی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوگا جوانی, یہ ہوگا جو اٹھتے بیٹھتے اپنے باپ کو گالیاں دے دو, میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی, کہا جس وقت مجھے سختی کرتا اور میں مجھے کسی قابل بنا دیتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوگی. یہ رحمت, وہ رحمت ہے جو ہر باپ اور ماں جانتا, یہ اللہ نے فطرت میں رکھی ہے یہ والی رحمت. اسی طریقے سے گناہ گار گئے, ابھی چاہے وہ کتنی ہی گاڑی دے, آپ نے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو شریعت پہ چلوا دی, جب وہ زندگی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوگا جسے کہتے ہیں قبر اور آخرت. ہمارے یہاں تصور یہی ہے نا کہ وہ بھی زندگی چل رہی ہے دوسرا مرحلہ, یہی وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ راضی اور خوش. چنانچہ اسی فکر کی غلطی کو واضح کرنے کے لیے ہمارے علماء کا ایک واقعہ اور سنی, یہ جناب سلطان العلماء کا واقعہ. سلطان العلماء جناب غفران داد کے بیٹے, غفران داد وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں کہا جاتا کہ شمالی ہندوستان سب سے پہلے مشتحد, شمالی ہندوستان شیعوں کی سب سے پہلی نماز جماعت, اور شمالی ہندوستان میں شیعت کی سب سے پہلی نماز جمعہ. یہ سب انہوں نے شروع کروائی. جناب غفران داد کی شخصیت لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے یا ہندوستان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک مشہور شخصیت. ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے, اور ان کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب 1857 کی جنگ آزادی قریب, لیکن اس سے 1 سال پہلے اوس جس میں لکھنؤ بھی شامل, وہاں پہ انگریزوں کا عمل دخل بہت بڑھ گیا. اسی دوران انگریز مشنری اور پادری بہت زیادہ آنے جانے لگے تھے دین کی تبلیغ کی وجہ سے. 1 سال کے بعد تو پورا ہندوستان ان کے قابو میں تھا, لیکن جبکہ یہ بات ہے 1855-56 سندھ کے انگریزوں کا قبضہ ہو چکا, پنجاب کے انگریزوں کا قبضہ ہو چکا, جنوبی ہندوستان کے انگریزوں کا قبضہ ہو چکا, بنگال اور بہار کے علاقوں کے انگریزوں کا قبضہ ہو چکا. دہلی کا تخت بھی بس انہیں کے ہاتھ میں تھا, اور اوس نے ان کا عمل دخل بڑھا تھا. چنا میں نے اتنا تعارف اس لیے کرایا کہ یہ وہ عالم جن کے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے عیسائی پادریوں سے مناظرے. اسی حوالے مثلاً ایک وہ واقعہ جو اکثر مجلس میں پڑھا جاتا کہ کسی عیسائی نے جا اسلام پر اعتراض کر, اسلام پر نہیں خاص شیعت پر, کیونکہ لکھنؤ اور اوس خاص شیعت کا علاقہ, اعتراض یہی کیا کہ ایک طرح کو آپ کہتے ہیں کہ امام حسین پیغمبر کے اتنے پیارے اور خود پیغمبر اللہ کے اتنے پیارے تھے, تو جب امام حسین پہ اتنی بڑی مصیبت آئی تو رسول جو ان سے اتنی محبت کرتے یا انہوں نے بارگاہ الہی میں کوئی سفارش نہیں, یعنی یا تو یہ مان لیا کہ حسین سے رسول کو محبت ہے, یا یہ مان لیا کہ رسول کا کوئی مقام ہی نہیں اللہ کی بارگاہ. اگر آپ دیکھیے یہاں پر بھی ہمارا موضوع آ گیا. ہم اور آپ کو جانتے ہیں کہ اس وقت رسول کی حسین سے محبت اپنی جگہ, مگر اسلام کی خاطر حسین کی محبت تو بھی قربان کیا جائے, سارے مسائل حسین برداشت کرے تاکہ اسلام بچے. یہ خود ایک رحمت, یہ خود ایک رحمت ہے, اپنے بچوں کی بھوک اپنے بچوں کی پیاس. مگر باپ مناظرے کے بعد جواب دیا کہ رسول کو حسین سے محبت بہت, اور رسول نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کہ اے خدا میرا بیٹا مارا جا رہا ہے اسے بچا لے, تو اللہ نے جواب دیا کہ اے محمد تمہارے بیٹے کو کیا بچاؤں, میرے بیٹے کو ان لوگوں نے سولی پہ چڑھا دیا تو میں اسے نہ بچا سکا. یہ بھی انہیں کا واقعہ کہ ایک بار ایک عیسائی پادری نے اعتراض کیا کہ ہم جا رہے ہیں کسی سفر پہ, کسی شہر تک جانا, راستے ہمیں راستہ پوچھنے کی ضرورت پیش ہے, بھول گئے بھٹک ہے. دیکھیں یہ جو دین ہے نا, یہ ایک راستہ جو ہمیں پہنچاتا ہے اللہ تک, بھٹک ہے. اب ہم پریشان ہیں کہ کوئی آ کے ہدایت کر, کسی کا نام ہے نبی. یہ میں اپنے الفاظ میں پیش کرا, واقعہ یہ کہ راستہ بھول گئے کسی سے پوچھنا. ایک طرف کے نیچے دیکھا کہ دو آدمی, ان میں سے ایک آدمی سو رہا ہے, ایک آدمی جاگ رہا, یہ بتاؤ کہ ہم راستہ کس سے پوچھیں. اچھا اشارہ تو سبھی سمجھ گئے کہ پیغمبر مر چکے ہیں یا سو چکے ہیں, عیسیٰ اب تک زندہ ہیں یا نہیں جاگ رہے ہیں. لیکن اس انداز کی مثال فطری طور پر آدمی کہے گا جو جاگ رہا ہے اسی سے پوچھو. اچھا یہ کہتے ہیں سلطان العلماء فوراً جواب آ جاتا کہ اب جب ہمارا نبی جاگ رہا ہے یعنی زندہ ہے تو اس سے پوچھے. مگر جب ہوتا تو وہ خود چل رہا ہوتا, وہ یہاں بیٹھا کیوں؟ دین کے حوالے سے, شریعت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ بیٹھنے کی گنجائش نہیں, یہ چلنا پڑے گا. وہ تو خود اس انتظار میں ہے کہ یہ سونے والا اٹھے تو میں اس سے راستہ پوچھوں. انہی کا یہ واقعہ کہ ایک بار کوئی اور پادری آئے, میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں ورنہ یہ سارے واقعات اگر نمک ملت کے ساتھ پیش کیے جائیں تو آدھا آدھا گھنٹہ لگتا ہے لطف والا, لیکن مجھے تو اپنے پیغام کو مکمل کرنا ہے, جس کے لیے گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ بس اب سمجھ جاؤ. اور وہ یہ ہے آخری جملے, آخری واقعہ کہ اس واقعات سے مجھے وہ ماحول پیش کرنا تھا کہ کتنا زیادہ عیسائی پادریوں کا عمل دخل ہو چکا تھا. چنانچہ ایک بار تیسرے کوئی پادری صاحب آئے, اور آنے کے بعد جج کی باتیں ہونے لگی. اب ڈائریکٹ کوئی مناظرہ نہیں کیا, اس لیے کہ یہ دو کا حشر دیکھ چکے تھے. لیکن ایک مرتبہ ایک بات ضرور پیش, وہ یہ کہ دیکھیے ایک اسلام مذہب جو کتنی زیادہ سختی کا قائل, شرابی کو کوڑے مارو, چور کا ہاتھ کاٹو, زنا کرنے والے کو بعض حالتوں میں سنسار کرو, اور یہ تو مشہور سزا ہے. ورنہ اول اصول تو یہ کہ اسلامی معاشرے میں ہر گناہ گار پہلی مرتبہ گناہ کرے گا تو ایک چمچی کوڑے مارے جائے, دوسری بار گناہ کرے گا تب بھی ایک چمچی کوڑے مارے جائے, اور تیسری بار گناہ میں تو شاید قتل بھی کر دیا جائے. اس میں نماز بھی آ جاتی چھوڑنا, روزہ بھی آ جاتا ہے ترک کرنا, حج بھی آ جاتا ہے انجام نہ دینا. لیکن خالی یہ تصویر پیش کی جائے تو بڑا ڈراؤنا مذہب لگتا ہے. اور کہا کہ عیسائیت کتنا اچھا مذہب, کچھ بھی کیے جاؤ بس ایک چیز مان لو عیسیٰ نبی, یہی تو عقیدہ ہے, بس عیسیٰ کو مان لو باقی سب ختم. شراب پیو کہ زنا کرو کہ گناہ کرو کہ قتل کرو کہ چوری کرو کہ ڈھاکہ ڈالو, کوئی بھی ان کے یہاں آخرت کے اعتبار سے گناہ نہیں. کہا دیکھیے یہ مذہب ہر چیز کی رعایت, ہر چیز کی معافی, ہر چیز کو سہل کر دیا گیا انسان کے لیے, جیسے چاہو زندگی گزارو. اور ایک آپ کا مذہب ہر چیز میں پابندی, پیر تک اٹھانے میں پابندی, یہ پیر اٹھے گا وہی اٹھے گا, یہ پیر یہاں جائے گا وہاں نہیں جائے گا. اب میں تصویر پیش کی جا رہی, خیر سن لی, ختم ہو گئی بات, موضوع ذرا تھا بدل لی. اور جان بوجھ کر بدلا اس کی طرف کہ انگریزی حکومت جو ہندوستان میں قائم ہو رہی اور ایک دو علاقے رہ گئے وہاں کی بھی کوشش کر رہی. آخر ضرورت کیا کہ اتنی دور سے قوم آ کے ہم پہ حکومت کرے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ انگریز یہ کہا کرتے کہ چونکہ یہ لوگ جاہل, اسے حکومت چلا نہیں سکتے, ضروری ہے کہ کوئی پڑھی لکھی قوم آ کے ان کو گائڈ کرے. پھر آج باتوں باتوں میں جا کے دے دی. اب وہ پادری جواب دے رہا کہ کیا ضرورت ہے غیر قوم کو آ کر ہم پر حکم چلانے کی؟ تو دیکھیے یہاں کے لوگوں میں سمجھ نہیں ہے, عقل نہیں, ہم نے آ کر ان کو زندہ رہنا سکھایا. مجھے مثلا اب جو اس وقت سب سے بڑی مثال, یعنی اس وقت کوئی پھر اپنا کارنامہ سمجھ رہے, جیسے آج کل اگر کوئی پاکستانیوں سے پوچھے تو ایٹم بم میں کارنامہ, پتہ اور مثال کہہ رہا ہوں, ہر ایک کے بارے میں تو نہیں جانتا. اس وقت وہ اپنا بڑا کارنامہ یہ سمجھ رہے کہ ہم نے سچی کی رسم کو ختم کر دیا. جو ہندوؤں میں یہ رسم کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو اس کے ساتھ بٹھا کر آگ میں زندہ جلایا جاتا اور کیونکہ ان کے اعتبار سے یہ ان کے مذہب کا ہوگا تو جلنے والی عورت بھی خوش ہوتی وہ بھی راضی ہوتی. کہا دیکھیے کتنے خلاف انسانیت رسم کہ ایک آدمی مر گیا اس کے ساتھ دوسرے کو بلا وجہ آپ نے زندہ کر کے جلا دیا ہم نے ختم کیا. وہ لوگ تو راضی تھے وہ لوگ تو خوش تھے بلکہ شروع شروع کے واقعہ کہ جس عورت کو نہیں جلایا گیا وہ ساری زندگی کسی صدمے کے اندر زندہ رہ کر ٹی وی کے مریض بنی کہ مجھے وہ سعادت وہ نعمت وہ برکت نہیں ملی. دیکھیے اگر صحیح مسئلہ ہو تو باقی صحیح کربلا میں اگر کسی کو پہنچنے کا موقع ملے اور شہید ہونے سے رہ جائے ساری زندگی دکھ ہوگی اتنا قریب پہنچ کے شہادت نہ ملی تو اسی انداز سے وہ لوگ سوچ رہے کہ دیکھیے لیکن یہ ہے تو خلاف عقل نا ہم نے کس طرح سے اسے ختم کیا عورتوں کی جان بچائی. اس وقت جواب دیا یہ رحمت کہا کہ ایک عورت جو خوشی سے مرنے کو تیار پھر بھی آپ اس کو روک رہے کہا وہ سمجھ اس کو پتا نہیں کہ وہ کیا کر رہی وہ تو سمجھ رہی ہے مجھے ثواب مل رہا مگر آپ خود بتائیے یہ عقل کے مطابق ہے کہ خلاف عقل. کہا اس کا ہاتھ میں جلنا خلاف عقل اس لیے آپ نے قانون بنا کے اسے روکا سزا ملتی تھی اس گاؤں والوں کو جہاں کے واقعہ ہوتا بس بالکل یہی مسئلہ اسلام کی سختی ہوگا کہ یہ لوگ نہ سمجھ انہیں نہیں پتا کہ بے حجاب ہونے سے کتنا بڑا نقصان ان کا انتظار کر رہا انہیں نہیں پتا کہ غیبت کرنے سے کتنی بڑی سزا ان کا انتظار کر رہی انہیں نہیں پتا کہ نماز ادا کرنے سے کتنا بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا. اگر ایک اور خوشی سے آج میں جلنے کو تیار آپ زبردستی اس کو روکتے کہ وہ تو اس وقت نہ سمجھ اسے نہیں معلوم کہ وہ بلا وجہ اپنے آپ کو ضائع کر رہی اور اگر اسلام یہی اصول بتا رہا ادھر تو آپ برطانیہ کی ملکہ اس کو اپنی ملکہ سے مٹھو لیا اس کے قصیدے پڑے جا رہے ہیں کہ اس نے آ کے انسانیت سکھائی اس نے آ کے آگ میں جلنے سے بچایا اس نے آ کے عورتوں پہ اتنی ہمدردی دکھائی اور جب اسلام یہی کام کر رہا نہ سمجھ لو یہ گناہگار انہیں نہیں پتا کہ مرنے کے بعد کون سا عذاب ان کا انتظار کر رہا یہ ذرا ذرا سے مسئلے کی باریکی سے گھبرا جانے والے اس طرح ہاتھ دھو اس طرح پیر دھو بال کا اتنا خیال کرنا ہے گھبرا جانے والے انہیں نہیں پتا کہ یہ آگے چل کر ان کے لیے کتنی بڑی برکت بننے والا. تو رحمت یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان خودکشی پہ تیار اور کوئی عورت شوہر کے ساتھ آگ میں جل کے مرنے کو تیار ہو تو ہم بھی اسے ڈرتا دیں کہ جا جلدی سے آگ میں مر جا یہ رحمت نہیں کہہ رہے گی. وہ چیخے گی وہ ہمیں کوسنے دے گی وہ ہمیں گالیاں دے گی وہ کہے گی مجھے جلنے دو اور ہم اس کو رسی سے باندھ کے رکھیں گے یہ اس کے لیے رحمت ہے. تو یہ رحمت نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جہنم میں پھینک رہا آدمی اپنے آپ کو آخرت کے عذاب میں ڈال رہا. اس بیچارے کو پتا نہیں نہ اس نے آخرت دیکھی نہ اس نے آخرت اس زبان سے سنی ہے جس سے یقین کامل کیونکہ اگر رسول اور امام سے سنتے تو مزہ ختم اس لیے یہ اپنے آپ کو آگ میں پھینک رہا. اس وقت رحمت یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پر پکڑو ہم اس رحمت کے قائل ہی نہیں. جو رحمت میرے مرحوم استاد نے ایک مرتبہ بیان کی بات کو میں بہت سمیٹ سمیٹ کے بیان کر رہا ہوں وقت کی وجہ سے بھی اور مسئلہ بھی نازک. میرے ایک استاد ہیں بلکہ پہلے استاد جن کا ایک ریکارڈ بھی ہے انڈیا اور پاکستان کی ذاکری خصوصیت کے ساتھ اس مجمعے کے لیے تو واقعہ ایک ریکارڈ جن کو ہر ایک سال کے بعد ذاکر کی تبدیلی چاہیے بور ہو جاتے ہیں. 54 سال مسلسل ایک ممبر پر محرم کا پہلا اشرا پڑا اور وہ بھی کوئی چھوٹا سا ممبر نہیں ایک تو ہوتی ہے کوئی چھوٹی مجلس نماز صبح کے بعد وہاں تو آدمی جتنے 100 سال بھی پڑھ لے منتظم بھی خوش ہوتے نہیں بڑا اشرا اور یہ انڈیا اور پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ کوئی ایسا خطیب و ذاکر نہیں ملا جس نے پہلا بڑا اشرا 54 سال ایک ممبر پہ پڑھا. مرحوم مولانا ظفر حسن ان کی کتابوں کے ترجمے یعنی ان کے ترجمہ شدہ کتابیں کافی وغیرہ ہر ایک کے ہاتھ میں وہ بیان کیا کرتے تھے جب ہم لوگوں کو ذاکری سکھا رہے وہ بیان کیا کرتے کہ جب میں پہلی مرتبہ اشرا پڑھنے پٹیالہ گیا وہیں کا ممبر تو پہلی مرتبہ پڑھنے گیا پنجاب میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ پڑھا کرتے ہیں. پہلی مجلس میری تھی میرے پاس ایک بہت ہی پرانے اور منجے ہوئے خطیب زمانہ بھی آج سے 80 سال پہلے کا ہوگی 90 سال پہلے اس وقت کچھ باتیں ممبر پہ کھل کے پڑھنی چاہتی ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ان میں سے کچھ کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں کچھ کا سب کا نہیں لیکن میرے پاس جو بڑے مشہور خطیب تھے جن کی مجلس آخری انہوں نے مجلس پڑھی بڑے خطیبوں کا ہمیشہ ایک ہی طریقہ کہ شمشیر اب رہنا بند حالات واقعات موقع مصلحت اسلام کی خدمت کس کا خیال کیے بغیر ایسی باتیں کرنا سننے والا مجمع خوش ہو جائے. چلا کہ انہوں نے پیغمبر کے کچھ ساتھیوں کا تذکرہ کیا جو میدان جنگ میدان جہاد سے بھاگ گیا اور فرار ہو گیا اور کوئی جنگ نہیں کی اور کوئی مجلس ختم ہو پہلے زمانے میں ایک احترام کا مجلس غیر بھی احترام کرتے بعد مجلس رات کو جو بانیانے مسجد سے پٹیالہ کا خلیفہ خاندان بہت مشہور خاندان سر سید کے ساتھیوں میں, لیکن یہ بات ہو رہی ہے ان کے پوتے کے زمانے, پورے شہر کے غیر شیعہ حضرات کا ایک نمائندہ ڈیلیگیشن جس میں کافی علماء بھی تھے وہاں, اور آنے کے بعد کہا دیکھیے کہ تو بات غلط پڑی ہے اور اس طرح تو یہ آزادی آگے نہیں چل سکتی ہے, اور ہمارا شہر اور ہماری جو کچھ ہو سکتا تھا خیر سن لی بات, لیکن اب بانی مجلس بھی خاموش, وہ کیا جواب, دو ہی باتیں ہو سکتی ہے, یا تو وہ کہیں کہ غلط پڑھا بہرحال پڑھا تو صحیح, یا ہم یہ کہہ دیں کہ ہم کل معافی مانگ لیں گے, اگر اس بات سے معافی دے شاید وہ معافی کی بات آ جائے, میرے مرحوم استاد جن کی اپنی جوانی کا زمانہ تھا کہتے میں بیچ میں کود پڑا, میں نے ان لوگوں سے کہا بے فکر رہی جو کچھ آپ گستاخی ہوئی توہین ہوئی آپ کے دل کو تکلیف پہنچی آپ کے بڑوں کو برا کہا, میرا وعدہ ہے کل اس کا اشارہ ہوگا, میں اتنی یقین دہانی کافی تھی, پرانا زمانہ اتنا زیادہ آئسولیشن یا دلوں میں نفرتیں نہیں تھی اچھے, اب سبھی کے پیچھے پڑ جہاں تک کہ بانی مجلس بھی آپ نے کیا گڑبڑ کر دی, ان کو راضی کرتے کرتے اپنوں کو ناراض کر دیں گے اور کیا کہیں گے, آپ کا خیر جائیے کل بیٹھا ہوں, اچھا پہلے زمانے میں اتنی باتیں لوگ سمجھتے نہیں, کچھ چیزیں تو ہم نے بھی سمجھائی ہے لوگوں کو ٹوک ٹوک, چنا کہ اگلے دن پہلے ہی ممبر میں گئے اور قصیدہ پڑھنے لگے کل والوں, اور کا اتنے نیک آدمی تھے, اتنے شریف آدمی تھے, اتنے اچھے آدمی تھے, روئے زمین پہ آج تک ایسا آدمی نہ گزرا ہوگا, ان کی شرافت اتنی کہ دوست تو دوست کبھی دشمن کے خلاف بھی تلوار نہیں اٹھائی اور کسی دشمن کو بھی نقصان نہیں پہنچا, نعرہ تکبیر آوازیں گونج رہا ہے مجمع, اور اتنا خوش مجمع گیا کہ پاس میں آ کے تعریف کی بانی مجلس کہ آج تو ہم نے ایسا قصیدہ سنا اپنے بزرگوں کا کہ ہمارے علماء بھی نہیں پڑھتے, لیکن رات کے دسترخوان پر اپنے مومنین کے درمیان کہے چل رہے اور تھکے لگ رہے, یہ وہی بات جو کل کہی گئی تھی وہی بات آج بھی کہی گئی, کل بھی یہی کہا گیا تھا آج بھی یہی کہا گیا کہ آج تک کبھی دشمن ابو جہل کے خلاف بھی تلوار نہیں اٹھا, لیکن کیا ایسی رحمت اسلام کو قبول, کیا یہ والی رحمت اسلام چاہے گا کہ ابو جہل کچھ بھی کرتا رہے, ابو لہب کچھ بھی کرتا رہے, ولید کچھ بھی کرتا رہے, دبا کچھ بھی کرتا رہے, وہاں سے لے کے آج امریکہ روس کچھ بھی کرتا رہے, ہمارے معاشرے کے گناہ گار کچھ بھی کرتے رہے اور ہم اتنے شریف بن جائیں کہ دوست تو دوست دشمن کے خلاف بھی تلوار نہ اٹھا, اسلام اسے قطعاً قبول نہیں کرتا, یہ اس مصلحت کے خلاف, یہ اس محبت کے خلاف, یہ اس رحمت کے خلاف, یہ صحیح رحمت کہ ہم آگ میں گرتا اس کو دیکھ رہے ہیں تو گانے سننے والے کو کیسے نہ ہو, یہ اس کے خلاف جیسے سڑک پہ کوئی چل رہا اور اس کو نظر نہ آئے کہ گاڑی اس کو کچلنے آئے, آپ اسے دھکا دے کے گرائیں گے, فٹ پاتھ پہ چوٹ لگے گی, کھال چھل جائے گی, گھٹنے جو ہے ایک مرتبہ زخمی ہو جائیں گے, لیکن آپ کا شکریہ ادا کرے, شکریہ ادا کرے گا, اس لیے کہ دیکھے گا کہ آپ نے اسے زخمی کر کے دھکا دے کے گرایا لیکن کتنے بڑے نقصان سے بچایا, یہ والی رحمت ہے, وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین, گناہگار ناراض ہوتا رہے, خطا کار پیغمبر کی توہین کرتا رہے, نہ ماننے والا شریعت کو پیروں پلے کو چلتا رہے, لیکن ہم کبھی پیار سے, کبھی محبت سے, کبھی مار کے, کبھی ڈرا کے, کبھی دھمکا کے, کبھی عذاب قبر دکھا کے, کبھی عذاب آخرت دکھا کے, بہرحال اسے سمجھائیں گے کہ رحمت وہ نہیں ہے, رحمت یہ ہے سڑک سے دھکا دے کے فٹ پاتھ پہ گرا دینا, یہی ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری, اور یہی وہ چیز جسے پیغمبر جاتے جاتے ہمارے اور آپ کے حوالے کر گئے, کیا فرمایا, ون یوگل یہ کچھ شاہد الحال, جو چیز تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہے میں نے پہنچا دوں, جو اللہ سے دور کرتی ہے وہ بتا دوں, اب جو یہاں ہے وہ اس کو پہنچائے کہ جو یہاں نہیں ہے, اور یہی ذمہ داری اس درد کے وجود کا سبب بن, یہ درد کیوں قائم کیا گیا, فقط اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے درس نمبر 616 آئندہ اتوار, جو کراچی جو اگست کے مہینے کا پہلا اتوار آئندہ اتوار, وہاں سے اب یہ سلسلہ ایک بار باقاعدگی سے چلے گا, آج کی تقریر کے بارے میں نے شروع ہی میں معذرت کر لی, لیکن کچھ چیزیں میں باہر سن کے آئے, کچھ چیزیں میں نے یہاں سن, رحمت کا ایسا عمدہ تصور بعض صاحبان ایمان نے پھر چھیڑ دیا کہ ایک بار تقریر بھی ضروری تھی, آپ کو آپ کی ذمہ داری بھی یاد دلانا ضروری تھی, اور کچھ دل میں غبار بھرا تھا اسے نکالنا بھی ضروری تھا, انشاءاللہ آئندہ در سے یہ سلسلہ پرانے انداز سے آ جائے گا, لیکن دو آخری وضاحت در ختم ہو جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں, پہلا جو لوگوں نے سوال کیا اور کئی لوگوں نے بڑے امام باڑے کی چوتھی مجلس تھی یا تیسری اس کے حوالے کہ وہ جو فتویٰ تھا کہ بینک کے پیسے میں خمس نہیں ہے اس کی وضاحت مانگی, یہ وضاحت آج مجھے کرنا, لیکن اس وجہ سے میں نے اس کو نہیں کیا کہ شاید آج چار مہینے کے بعد پہلا درس اور پچھلے اتوار کو میں نہیں آیا, کچھ لوگ ابھی گم گم ہیں وہ لوگ پہنچ گیا, ہو سکتا ہے کہ اس کا الٹا نتیجہ نکلے کہ آج کی تقریر سن کے جو آ جائیں وہ بھی فیصلہ کر لیں کہ آئندہ نہیں آنا, لیکن اخلاقی طور پہ میری ذمہ داری کچھ لوگوں کا انتظار, تو یہ آئندہ درس میں آئے گا, کہ بینک کے پیسے پر سود کیوں نہیں, ناخنس کیوں نہیں. خصوصیت کے ساتھ جلدی ہے ان لوگوں جنہوں نے گولڈن شیک لیا ہوا ہے اور ان کا پیسہ بینک میں ہے اور سال پورا ہونے والا. تو ایک اتوار اور ٹھہر جائیے, انشاءاللہ آئندہ یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ آئے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے درس کے شروع میں کہا وہ آخر میں دوہرا دوں, یہ خاص اس درس کے لیے میں یہاں پر ہوں, ورنہ اصل میں مجھے آئندہ اتوار کو کراچی آنا تھا, ہفتے کے دن آنا تھا, اور میرے باقی سارے درس اتوار کے بعد سے شروع ہو رہے ہیں. مگر یہاں کے درس کو ہمیشہ ایک اہمیت دی جاتی, اس لیے میں یہاں آ گیا. یہ ایک ہفتہ پھر میں بالکل یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کے شہر سے ہی باہر رہوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ اعلان اس لیے کیا ہے کہ بہت سے لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, کچھ سوالات کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں, کچھ لوگ بہت عرصے سے منتظر بیٹھے ہیں. ایک ہفتہ اور ٹھہرے, صحیح مانو کراچی کے اندر اگلے اتوار سے میں آ رہا ہوں, اور پھر انشاءاللہ ماہ رمضان تک, سوائے ایک ہفتہ بیچ میں چھوڑ کے, ماہ رمضان تک مستقل یہی پہ آپ کی خدمت ہو. آج درد کے فوراً بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور جو لوگ بھی وہ تاریخ والے لینا چاہتے ہیں ملاقات کے لیے, وہ ایک ہفتے ٹھہر جائے. آج کی تقریر اختتام کو پہنچ, سمجھ میں آ گئی تو شکریہ, سمجھ میں نہیں آئی تو آئندہ اتوار سے بہرحال مسائل کا بیان شروع ہو رہا ہے, اور اسی انداز سے جس انداز سے پہلے چلنے کا وعدہ کیا گیا. وعدہ کیا تھا, ہم ترتیب سے مسائل بتائیں گے. البتہ ترتیب میں شاید خمس کے مسائل ہمیں پہلے شروع کرنا پڑے, اس میں لوگوں کے سوالات کچھ زیادہ بڑھتے ہیں. کوئی ایک موضوع لینا ہے, خمس کا موضوع لینے کا ارادہ زیادہ ہے, لیکن اس کا باعث اتوار کے بعد. آج جاتے جاتے درود بھیجے محمد والے محمد.